ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے مسجد کے احکام سے متعلق گفتگو تھی، باقی کچھ حدیثیں اس باب کی رہ گئی ہیں، حدیث سے مساجد کے احکام سے متعلق. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے بارے میں یا مسجدوں میں بیٹھ کر کے فخریہ باتیں نہ کریں، یا مسجدیں بنا کر کے فخر کریں کہ ہم نے بہت اچھی مسجد بنائی ہے، بہت بڑی مسجد بنائی ہے. اس میں دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ مسجد کو غیر جائز طریقے پر بنائیں گے، یعنی جس طرح مسجد کے آداب ہیں یا مسجد کو سادہ انداز میں بنانے کے احکام ہیں اس کے خلاف کر کے، اور لوگوں سے فخر کریں گے، لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کریں گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے اپنے دوسرے امور کے بارے میں فخر کریں گے، اور فخر جو ہے یہ گویا اللہ تعالی کی ناشکری کا ایک مظہر ہے. کیونکہ آدمی فخر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر اس کو حاصل کیا ہے، اپنے طور پر اس کو حاصل کیا ہے. حالانکہ ہر نعمت کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرنی چاہیے. وما بکم من نعمہ، جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے. آدمی اگر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسہ، کوئی بھی بھلائی آپ کو ملے الحمدللہ رب العالمین. اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جائے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم زیادہ سے زیادہ تمہیں نعمت دیں گے. تو فخر کا ایک منشا ہوتا ہے یا اس کی ابتدا ہوتی ہی اس وجہ سے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو ہماری ذات سے آیا ہے، یا ہمارے علم کی، یا ہماری حکمت، یا ہماری سوجھ بوجھ، یا ہماری تدبیر کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملے. نہیں، ہزار تدبیر آدمی کر ڈالے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز نہیں ملے گی. تو مسجدوں میں نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بیٹھ کر کے مسجدوں میں فخر کرنا، عام طور پر فخر یہ بھی غلط ہے، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، لیکن جو مقدس جگہ ہے، جس جگہ جس طرح اس میں اجر اعمال کا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ بھی اور پکڑ بھی اللہ کی زیادہ سخت ہوگی. دوسری روایت میں نبی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو اس حالت میں بنائی جائے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ کہنا ہے کہ ہم نے مسجد سب سے اچھی بنائی ہے، ہم نے فلاں قسم کا پتھر لگایا ہے اس میں، ہم نے فلاں قسم کا ٹائل لگایا ہے اس میں، فلاں قسم کی نقش و نگار کیے ہیں. یہ بھی غلط چیز ہے، یہ قیامت کی آثار میں سے ہے. آج کل یہ علامتیں قیامت کی بہت ہی واضح طور پر لوگوں میں مسجدوں کو بنا کر کے، اور مسجدوں کو بنانا فخر محسوس کرتے ہیں. دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مدارس کے لیے ہم لوگ چندہ مانگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد بناؤ. بھائی، مدرسوں کو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ سب سے اہم ہے، ان کی تربیت جو ہے اگر صحیح نہیں ہوئی تو آئندہ چل کر کے پوری امت گمراہ ہو سکتی ہے. اور مسجد جیسے تیسے بھی ہو، ایک مسجد ہو، دو مسجد ہو، اس سے کام چل سکتا ہے. بہت کئی مواقع پر خود مکے ہی میں ایسی جگہیں ملتی ہیں آپ کو کہ ایک مسجد اور دوسرے مسجد کے درمیان صرف ہو سکتا ہے 100 میٹر کا فاصلہ ہو. حالانکہ مسجدیں اس طرح کی بنانے غلط ہیں، دونوں جگہ جمعہ ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے. اور عزیزیہ میں آپ جا کے دیکھیں، صرف فخریہ بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے بھی ایک مسجد بنائی. بہرحال یہ چیزیں اس میں داخل ہیں، اور یہ قیامت کی علامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار کیا ہے. دوسری روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشعید المساجد، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس میں علماء نے جو اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو لے کر کے علماء نے ان مساجد پر بہت کچھ نکیر کی ہے جس میں لوگوں نے بہت سے نقش و نگار کے ساتھ اور بہت ہی اس کی یعنی سمجھ لیجئے اسراف کے ساتھ مسجدوں کو بنایا ہے پرانے زمانے میں یا اس زمانے میں، علماء عام طور پر اس کا انکار کرتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم مسجدوں کی تزئین کا حکم نہیں دیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے ہمیں مسجدوں کو مزین کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. تشعید کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو گچ اور گارا اور پختہ انداز میں بنایا جائے، یہ مقصد نہیں ہے. کیونکہ تشعید اس قسم کا جو پختہ انداز میں مضبوط انداز میں بنایا جائے یا مسجد بنائی جائے، اس کو صحابہ کرام نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے، اس کا اختلاف نہیں کیا ہے. لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کو اس طرح مزین کیا جائے کہ مصلی کو اس کے صلات کے درمیان مسجدوں کے نقش و نگار کو دیکھ کر کے خلل واقع ہو یا یہ کہ اس کی توجہ بٹتی ہو. اس قسم کے نقش و نگار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً منع کیا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا بیان کیا ہے کہ خود کعبہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، پہلی بار تو دیکھا کہ مینڈے کی دونوں سینگیں جو تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مینڈے کو ذبح کیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے، اس کی سینگیں قبلہ کی دیوار میں لگی ہوئی تھیں، نصب تھیں، اور وہ وراثتاً بعد وراثت بہرحال وہ آتی رہی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ محفوظ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ حجوی کو بلا کر کے کہا، جن کے ہاتھ میں کعبہ کی تولیت اور کعبہ کی کنجی تھی، اس کی دیکھ ریکھ کعبہ شریف کی انہی کے ذمہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر ھذا، یعنی اس کو ڈھانک دو، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّي، قبلے کی مسجد کے قبلے میں مصلی کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے مصلی کا دل نماز سے بٹے. اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیات لکھی جاتی ہیں، یا مدینہ منورہ میں پرانی مسجد یا نئی مسجد بھی ہے، بہرحال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں آیات وغیرہ نہیں لکھنی چاہیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں. اور خود آیات کو آپ فتاوا دیکھیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کے، اس سے پہلے کے علماء کے، دیواروں پر آیات لکھنے کو بہرحال لوگوں نے اچھا نہیں کہا ہے، مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ اس سے بہرحال یہ چیز پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، اس کو چھوڑ دینا اچھا ہے. تو مسجد کے قبلے کو ایک دم سادہ ہونا چاہیے، آپ جتنا بھی مضبوط اس کو سیسا پلا کر کے بنائیں، مضبوط بنائیں، مقصد ہے مضبوط رہے، لیکن اس میں کوئی ایسے نقش و نگار نہ ہو جس سے آدمی نماز پڑھنے کے بجائے اس میں آیتیں پڑھنا شروع کر دے، یا یہ کہ کچھ اور چیزیں یہ سوچ رہے کہ کبھی کبھی اس میں نقطہ چھوٹ گیا ہے یا اور کچھ غلطی ہے. ہوا ہے ایسا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بہرحال اچھی نہیں ہیں، ان کا نہ ہونا اچھا ہے. آپ اس میں پوری دنیا کی طاقت لگا کر کے اچھے سے اچھا مسالہ اور اچھے سے اچھی لکڑی لگائیں، خوبصورت پلین جس سے آدمی کا ذہن نہ بٹے، لیکن اس کو اس طرح مزین کرنا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں کوئی شک نہیں مسجد تھی. آپ یہ کہیں گے کہ اس قسم کی پکی مسجد بنانا بھی تو غلط ہو گیا، نہیں، میں اس کی ایک توجیہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کس چیز کی تھی؟ کھجوروں کے تنے سامنے بنا کر کے گویا دیوار کی شکل بنا دی گئی تھی، اور داہنے بائیں کچی اینٹیں، لبن کا لفظ آیا ہے، کچی اینٹوں کے ذریعے سے دیوار اٹھائی گئی تھی. چھت اس کی شہتیروں اور اسی کیا نام ہے کھجور کے پتوں کی تھی. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی. حضرت ابو عمر کے زمانے، حضرت ابو بکر نے اس کو نہیں چھیڑا کیونکہ ضرورت نہیں رہی، حضرت عمر کے زمانے میں اس کے بہت سے کھمبے کیڑوں نے کھا لیے، تو مسجد کو نئے سرے سے بنانے کی کوشش کی انہوں نے، اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. جس کو بنانے کا حکم دیا ان کو کہا کہ دیکھو اکن الناس من المطر، مسجد کو ایسے ہی بناؤ کہ لوگوں کو بارش سے پناہ دے. ولا تحمر ولا تصفر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. دیکھو اس میں سرخ اور پیلا اور نیلی کوئی ایسی چیز نہیں رکھنا کہ لوگوں کو اس سے خلجان ہو، لوگوں کو اس سے خلل ہو، تشویش ہو، ان کی توجہ بٹے. فتفتن الناس، یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 18-19 سال گزرنے جانے کے بعد پھر انہوں نے مسجد کو بنانا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زمانے میں بھی فتوحات بہت کچھ ہوئے، فارس کسرا وغیرہ کے خزانے بھی آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں صادق آئیں، کسرا کا کنگن بھی حضرت سراقہ ابن مالک کو پہنایا گیا، قصہ معلوم ہے، بہت بڑا خزانہ ملا. اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہاد میں خرچ کیا اور دوسرے نیک کاموں میں خرچ کیا، اور مسجد کو انہوں نے نہیں بنایا. حضرت عثمان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اور ہی فتوحات دی، لوگوں میں مال اموال اور ہی زیادہ بڑھے. حضرت عثمان نے اس کو پورے طور پر نئے سرے سے لکڑیاں ختم کر کے اس کی دیواروں کو پتھروں سے اور کیا نام ہے کھمبوں کو پتھروں سے بنایا. بہت ہی مضبوط مسجد بنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ چیزوں پر اعتراض کیا، جس میں آتا ہے کہ اس کے کھمبوں میں کچھ نقش و نگار تھے، اس پر اعتراض کیا، لیکن اور باقی چیزوں پر اعتراض نہیں کیا پکی بنانے میں، کیونکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات بدلے کہ لوگوں کے ذاتی اموال آئے، اچھے سے اچھے گھر بنانے لگے، تو مسجد کو بھی لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسی انداز کا ہوں، نہ کہ مسجد ایک یعنی گویا یہ سمجھیے کہ آپ خستہ حالت میں مسجد رہے، لوگوں کے گھر اچھے سے اچھے رہیں تو لوگ مسجد کی اہانت سمجھیں گے، یہ مسجد کی اہانت ہے. اس وجہ سے جب اپنے گھر اچھے بنانے لگے تو مسجدوں کو بھی پکی بنانے کا اتفاق کیا کہ یہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ چیز کہ مختلف قسم کے نقش و نگار اور یہ کتابات اور زیادہ سے زیادہ جھاڑ فانوس جس میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے توجہ بٹنے کا خطرہ ہو، اس کو ہمیشہ ہر زمانے میں علماء نے اچھا نہیں کہا ہے. اگرچہ عمرا نے خلفاء نے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو جانتا ہے انشاءاللہ اچھی ہی نیت سے خرچ کیا ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے طور پر اس میں خرچ کیا، آپ علماء کو اس کا ذمہ دار نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آخری بات یہی رہ جاتی ہے کہ آپ مسجد کتنی ہی اچھی بنائیں، کتنی ہی مضبوط بنائیں، اس میں اسراف کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو باریکیاں، جو نقوش یا زینت کی چیزیں زیادہ سے زیادہ رکھی جاتے، اس کو علماء نے پسند نہیں کیا. اور یہی مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کا، ما امرت بتشعید المساجد، مسجدوں کو ہم زیادہ سے زیادہ مزین کرنے کو ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم نہیں دیا گیا، اس کا حکم نہیں دیا ہے، اس کا مطلب یہ چیز منع ہے. بہرحال تو ہونا یہ چاہیے کہ مسجد اچھی سے اچھی شکل میں ہو. آپ سادگی کے ساتھ خوبصورت مسجد، سادہ رنگ، کوئی رنگ نہ ہو، سفید رنگ رکھیں، دیکھیے کتنی اچھی لگتی ہے، پتھر بھی سفید رنگائیں آپ، کوئی حرج نہیں، لیکن نقش و نگار سے بہرحال منع کیا گیا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاتی یخرجها الرجل من المسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے میری امت کے ثواب کو، میرے امت کے اعمال کے ثواب کو پیش کیا گیا، چھوٹے اور بڑے تمام اعمال کے جو ثواب ہیں وہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. ان میں سے ایک ثواب کی ایک چیز یہ بھی تھی کہ آدمی کوئی باریک تنکا، قضات کہتے ہیں، کہ وہ تنکا جو آنکھ میں گھس سکے، دیکھیے وہ تنکا جو آنکھ میں گھس سکے، تو اتنا باریک تنکا بھی اگر کوئی مسجد سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر دیتا ہے. اس وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسجد کو زیادہ سے زیادہ صاف پاک رکھنا چاہیے، مسجد میں گندگی نہیں کرنی چاہیے. اس کے برعکس اگر کوئی گندگی کرتا ہے اسی طرح اس کا گناہ بھی ہوگا. آپ نے پہلے حدیث پڑھ چکی، سن لیا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تھوکتا ہے تو یہ گناہ ہے، لیکن اگر مجبوراً تھوکا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ دفن کرے، اس کو وہاں سے اس کو اٹھا لے اگر چکنی جگہ ہے، اور اگر نرم جگہ ہے مٹی ہے تو اس کو الٹ پلٹ کر کے دفن کر دے، یہ اس کا کفارہ ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص کوئی تنکا اٹھا لے رہا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. بہرحال یہ چیز ہونی چاہیے. آپ اگر ہر شخص مسجد میں اگر کوئی جھاڑو دینے والا نہ بھی ہو، چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی روڑیاں یا یہ کنکر یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاغذ کے، یا لوگ جو استعمال کرتے ہیں ٹیسوس پیپر کے یا یہ منادیل کے، یہ ٹکڑے بھی کبھی کبھی مسجد میں پڑے ہوتے ہیں، اگر ہر شخص اپنے سامنے سے نکلتے ہوئے اٹھا کر کے لے جا کے باہر پھینک دیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، تو انشاءاللہ بہت کچھ اجر ملے گا. ہمیں چاہیے کہ اجر کے چھوٹے سے چھوٹے مواقع کو بھی نہ گنوائیں. کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اس وجہ سے ہمیں نیکی کے ہر مواقع کو استعمال کرنا چاہیے. اتنی چھوٹی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی بنا پر بہت بڑا اجر دے سکتا ہے. حتی القذات، وہ تنکا جو آنکھ میں پڑتا ہے اس کو قذات کہتے ہیں. اس وجہ سے مثال بھی ہے کہ لوگ جو ہے دوسروں کے آنکھ کے عربی کا مسئلہ ہے، مسل ہے یا عربی کی مسل ہے، کہتے ہیں دوسروں کے آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہیں اور اپنی آنکھ میں شاطیر بھی گھسی ہو تو نہیں دیکھتے. تو وہ تنکا جو ہے باریک، تو کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ دوسروں کے عیب کی کو ٹٹولتے ہیں، اس کی ٹوہ میں رہتے ہیں، اپنا بڑے سے بڑا عیب نہیں دیکھتے. بہرحال یعنی سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے نام لکھے ہوں یا آیات قرآنی لکھی ہوں تو ان کو کیا کیا جائے؟ لکھی ہیں تو لکھی رہنے دیجئے بہرحال، لیکن آئندہ کے لیے اگر آپ کوئی مسجد بنا رہے ہیں تو مسجد کو ان اوصاف کے ساتھ بنائیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح اس کا نقشہ تھا اس نقشے پہ بنائیں. جیسے مسجد کے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ محراب کے بارے میں بھی علماء نے اعتراض کیا ہے، کیوں نہ مسجد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو تھی سیدھی لائن کے ساتھ اس کی قبلے کی دیوار تھی، نہ اس میں محرابی کوئی شکل تھی اور نہ کوئی اور چیز تھی. حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عثمان کی مسجد تقریباً 150 سال تک قائم رہی، اور اس کے بعد بھی آئے لوگ جو مہدی اور دوسرے لوگوں نے خلفاء جو گزرے ہیں انہوں نے اس میں توسیع کی، کعبے قبلے کو نہیں چھیڑا. لیکن بعد میں جو آئے لوگ انہوں نے آگے جو قبلے میں توسیع کی تو پھر قبلے میں انہوں نے محراب بنا دیا. لیکن پیارے رسول کی مسجد میں اب بھی محراب نہیں ہے، لیکن وہ جو بنایا گیا ہے نا وہ بعد کا بنایا ہوا ہے. اصل قبلے کی دیوار آپ محراب کی پیٹھ کی دیوار لے لیں، اس کے ساتھ وہ قبلے کی دیوار تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مسجد کو اس طرح ہونا چاہیے. پھر زیادہ سے زیادہ مینار نہیں ہونا چاہیے، مینار ایک ضرورت کے تحت ہونے چاہیے. زیادہ سے زیادہ مینار بنانا یہ بھی ماں عمر تو بتشہید المساجد میں داخل ہے، اور مینار میں بہت کچھ خرچ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک دیوار جو اگر 20 میٹر کی ہے اس کا خرچ پورا مینار میں یا اس سے زیادہ دیوار مینار میں آ جائے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے. ضرورت کے تحت، اول تو علماء نے مینار کا بھی انکار کیا ہے ضرورت نہ ہوتا، لیکن اگر ضرورت ہے تو ایک ہونا چاہیے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر کے، اور پرانے زمانے میں آواز کو زیادہ دور تک پہنچانے کے لیے بڑی مسجدوں میں 2 مینار بنائے گئے. اس کے بعد جب اور بڑی ہوئی تو 4 مینار اور چاروں پر مؤذن ہوا کرتے تھے. مؤذنین تو ختم ہو گئے، اور کیا نام ہے مائکروفون سے اس کا کام چلایا جانے لگا، لیکن مینار زیادہ سے زیادہ بنائے جانے لگے. اسی طرح قبے ضرورت کے اگر ضرورت کے تحت ہیں، پرانے زمانے میں جو قبے آئے تو ضرورت ہی کے تحت بنائے جاتے تھے، کیونکہ لمبی شہتیر نہیں ہوتی تھی یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جس پر وہ زیادہ سے زیادہ چوڑی مسجد بنائی جا سکے. تو قبوں کا سہارا لیا گیا، قبوں کے ذریعے سے مسجد کی لان یا اس کے دیواروں کے درمیان فاصلہ کیا گیا. اگر ضرورت نہیں ہے تو اب قبے نہیں ہونے چاہیے، اس میں بھی خرچ ہوتا ہے، کیونکہ اب تو اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، موٹے سے موٹی شاطیر بنا کر کے اس کی کمر بنا کر کے اور مسجد بنائی جا سکتی. بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد جو ہے اس پر نہ کچھ لکھا جائے آگے پیچھے، یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی پوچھے تو صحیح بات یہ ہے کہ سامنے گھڑی بھی نہیں ہونی چاہیے. آدمی نماز پڑھتا ہے, ٹائم کا خیال آیا کہ ہمیں کہیں جانا ہے تو گھڑی بھی دیکھنے لگتا ہے. اچھا دوسری بات بھی جنتریاں بھی رکھی ہوئی ہیں, وہ بھی دیکھنے لگتے ہیں لوگ. یہ سب چیزیں بہرحال مسجد کے قبلے میں نہیں ہونی چاہیے. آپ پیچھے لگا لیں ٹھیک ہے, آدمی مڑ کے جانے لگے تو دیکھ لیں, لیکن حقیقت یہ ہے آپ ہر ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ لوگ اس میں اپنے کو مشغول کر لیتے. یہ سب چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ اور کوئی چیز آیات بھی نہیں لکھنی چاہیے, لیکن اب جب لکھ چکی ہیں تو اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. رہنے دیجئے, پھر آئندہ جب آپ مسجد بنائیں تو اپنے خیال سے بنائیں انشاءاللہ سنت کے مطابق. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. یہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا دخل احدکم المسجد, جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھنے کے پہلے نہ بیٹھے, بیٹھے تو دو رکعتیں پڑھ لیں. اس میں یہ مسئلہ علماء کے اختلاف کا مسئلہ ہے, لیکن انشاءاللہ اقرب قول ہے اس کو میں آپ کو راجع بتاؤں گا. عربی میں اذا دخل کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام ایک لفظ ہے, اس میں کوئی تعین نہیں, کوئی قید نہیں کہ آپ صبح داخل ہوں فجر کے اور طلوع شمس فجر کے بعد, فجر کی نماز کے بعد اور طلوع شمس کے بعد داخل ہوں, یا دن دوپہر کو داخل ہوں, یا عصر کے بعد اور سورج ڈوبنے سے پہلے داخل ہوں. یہ لفظ جو ہے ہر وقت کو شامل ہے. اس کے برعکس آپ نے شاید آئیں گی روایتیں, آپ نے یہ روایت بھی سنی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج مغرب کے عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس وبعد الفجر حتی تطلع الشمس وعندما تقوم عندما يقوم قائم الظهیرہ, یعنی جب دوپہر کو سورج کھڑا ہو, دائیں بائیں مائل نہ ہو, ڈھلا نہ ہو, اس وقت بھی نماز نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس نماز سے. اسی طرح آپ نے ظہر کے بعد عصر کے بعد سے لے کر کے دن ڈوبنے سے تک اور فجر کے بعد دن نکلنے تک منع فرمایا ہے. رہ گئی بات کہ دونوں حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, یہاں تو اس حدیث کا عام مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی داخل ہو مسجد میں تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لیں, اور ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب کیا کریں گے, علماء کے اختلاف کا ایک عذر ہے. جنہوں نے اختلاف کیا, کسی نے کہا نہیں بالکل مغرب اور عصر کے درمیان آپ اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کچھ بھی نہ پڑھیں, آپ بیٹھ جائیں. لوگوں نے کہا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بغیر دو رکعت پڑھے نہ بیٹھو, آپ کھڑے رہیں گے یا کیا کریں گے. علماء نے اختلاف کیا ہے, اختلاف کا کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ سبب ہے, اس وجہ سے علماء کو معذور سمجھا جائے گا. بہت سے اختلافات, یہ نہ کوئی کہے کہ عالم لوگ مولوی لوگ لڑتے رہتے ہیں. ہر زمانے میں ہر فن میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. آپ کوئی کسی ایک ریاضیاتی فن ہو جس میں کہتے ہیں کہ دو دو چار کے علاوہ کچھ ہوگا بھی نہیں, اس میں بھی بعض مسائل اختلاف کے آتے ہیں. ڈاکٹری کے بہت سے مسائل ہیں, یا ڈاکٹری میں چار ڈاکٹر اکٹھا ہوتے ہیں, ایک ہی مریض ہوتا ہے, اس میں کئی رائے ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ کہنا کہ صرف مولوی لوگ لڑتے رہتے ہیں یہ غلط ہے. بہت سے لوگ مولوی لوگوں کی بے عزتی اس طرح سے بھی کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہاں عذر واضح ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عموم کا لفظ جو ہے اس کو, اب بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کو کلام پاک میں بھی عام ہے لیکن اس کو دوسری دلیلوں سے علماء نے خاص کیا ہے. یہاں بھی کچھ لوگوں نے اس کو خاص کیا کہ یہ عام ہے, اذا دخل احدکم المسجد, اس سے وہ اوقات خاص ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. یعنی اگر آپ مغرب اور عصر کے پہلے عصر کے بعد سے مغرب تک داخل ہوں تو آپ کوئی نماز نہ پڑھیں. اگرچہ یہ لفظ عام طور پر اس کو بھی شامل ہے لیکن اس خاص حدیث سے یہ منع ہے. اسی طرح طواف وغیرہ کے بارے میں بھی آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد مناف کو مخاطب کر کے فرمایا, یا بنی عبد مناف اذا کان لکم من الامر شیء فلا تمنع احدا طاف بهذا البيت او صلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار. تمہیں اللہ تعالی کعبے کی تولیت دے تمہارے ہاتھ میں, تو کوئی شخص کسی وقت بھی اس میں نماز پڑھنی چاہے یا طواف کرنا چاہے تو اس کو روکو نہیں کسی وقت بھی. اس عموم کے تحت بہت سے علماء نے, امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے, اسی طرح امام شافعی کا قول ہے, اسحاق بن راہوے کا قول ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسباب نمازیں, یہ صلوات جن کے لیے کوئی خاص سبب ہے اس کو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. یہی چیز اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے انشاءاللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ممنوع اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن جب دیکھا جائے تو خود فتاوے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول بعض نمازوں کی اجازت دی ہے, بعض نمازوں کی اجازت دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نماز جس کا کوئی سبب ہو آپ ممنوع اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں. اس حدیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے. عام مسجد حرم کا کی خاص خصوصیت ہے کہ کسی وقت بھی کوئی وقت منع کا نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مساجد سے اس کو خاص اس لفظ سے کیا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کعبے کی تولیت ہو تو کوئی وقت کسی وقت بھی کوئی نماز یا طواف نماز پڑھنی چاہے یا طواف کرنا چاہے تو کسی کو نہ روکو. اس سے معلوم ہو گیا کہ کعبہ شریف کی, مسجد حرام کی ایک خاص خصوصیت ہے. یہاں آپ بیٹھے ہیں عصر کے بعد نماز پڑھ کر کے تسبیح ذکر اذکار کر رہے ہیں, آپ کے دل میں آیا کہ چل کے طواف کر لیں, طواف کے بعد دو رکعت پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. بیٹھے ہیں آپ, دل میں آیا کلام پاٹ پڑھ رہے ہیں, طبیعت کچھ اکتائی تو اٹھ کر کے نشاط کے لیے آپ دو رکعت پڑھنے لگے, کوئی حرج نہیں ہے. عصر کے بعد ہو, فجر کے بعد ہو, دن طلوع ہونے سے پہلے, کیونکہ ایک خاص نص یا خاص حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں وارد ہے. اسی طرح دوسرے مسائل میں علماء نے اختلاف کے باوجود بھی ہر مسلک کے, ہم نے اس مسئلے کی ہم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کہ مسجد حرام اور اس کے احکام سے متعلق, تو اس میں اس مسئلے کو بھی الحمدللہ ہم نے پورے طور پر جمع کیا. اس میں امام طحاوی اسی طرح متاخر علماء نے بھی جنازے کی نماز کو جائز کہا ہے عصر کے بعد یا ممنوع اوقات میں. کیوں؟ کیونکہ نبی استدلال دیکھیے, استدلال انہوں نے کہا ہے کیا ہے, حضرت علی کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی لا ثلاث لا تؤخرهن, تین چیزیں یا تین ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پیچھے نہ کرنا, وقت آئے تو اس کو فوراً کر لینا. اس میں لڑکی کی شادی, اگر اس کا کفو مل رہا ہے, اس کا ہمسر مل رہا ہے, بر مل رہا ہے, تو اس کی شادی فوراً کر دینی چاہیے. جنازہ تو اذا حضرت, جنازہ حاضر ہو جائے, جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو پیچھے نہیں کرنا کہ انتظار کرو کہ بعد میں دفن کریں گے. اس حدیث کو لے کر کے امام ابو جعفر طحاوی پرانے عالم ہیں اور متاخرین علماء میں سے, حنفی علماء میں سے مولانا محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے صاف فتویٰ دیا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عدم تاخیر کی اجازت دی ہے. تو اسی طرح وہ حج کرنے آئے تھے مولانا محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, سن 1392 میں ذکر ہے, ان کہتے ہیں اپنی کتاب التعلیق الممجد علی موطأ الامام محمد, موطأ امام محمد کے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب 1392 میں حج کرنے آیا تو عصر کے بعد ہم لوگوں کی روانگی تھی, عصر کے بعد ہم نے طواف ودا کیا اور ہمارے ساتھ جو متوفین تھے, عالم تھے بڑے, آگے پیچھے ان کے چل رہے تھے لوگ, جب میں مقام ابراہیم کی طرف دو رکعتوں کے لیے جانے لگا تو انہوں نے مجھے روکا, کہا چلیں کہاں جا رہے ہیں, کہا دو رکعت نماز پڑھنی ہے, کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے عصر کے بعد, کہتے ہیں نہیں امام محمد طحاوی نے اس کو جائز کہا, ہمارے لیے کافی ہے, یہ انہوں نے جواب دیا اور دو رکعت نماز پڑھی. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ متوفین نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ہمیں بالکل نہیں معلوم تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذہب کے, اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر مسجد کے بارے میں فرمایا ہے کہ بغیر دو رکعت نماز پڑھے, کوئی بھی وقت ہو نہ منع کرے یا نہ روکے, بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھے. اسی طرح حضرت امام شافعی کا یہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ امام حنفی اور شافعی مسلک میں بہت اختلاف ہے, تو یہ خاص مسئلہ امام شافعی کا سمجھا جاتا ہے. امام شافعی نے کہا ہے ہر اس نماز کو ممنوع اوقات میں ادا کیا جا سکتا ہے جس کا کوئی سبب ہو. آپ نے آپ مسجد میں داخل ہوئے, یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آپ کے سامنے ہے, اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین. آپ نے وضو کیا, کسی وقت بھی وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتوں کو مشروع مسنون بلکہ ایک فاضل عمل اور اچھا عمل گردانا ہے. حضرت امام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال میں جنت میں داخل ہوا تو تم میرے آگے تھے اور تمہارے جوتیوں کی آواز سرسراہٹ خشخشتن علی, تمہارے جوتیوں کی سرسراہٹ مجھے آ رہی تھی, سننے میں آ رہی تھی. تو کیوں, کس وجہ سے تم ہمارے آگے ہو گئے, کیوں بڑھے, جنت میں ہم سے پہلے کیوں گئے, یہ اس طرح کا لفظ ہے. بہرحال بما سبقتنی, کیوں آگے بڑھ گئے, یہ پیارے رسول کے مبارک الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک خادم کو آگے بھیجا کسی مقصد کے لیے, وہاں ایک سنت بننی تھی, وہاں ایک سنت کا اجرا تھا. تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بما سبقتنی, تو کس وجہ سے تم میرے آگے نکل گئے. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز یاد تو نہیں آ رہی ہے, البتہ یہ چیز دیکھیں اجتہاد بھی یہاں, اور وہ اجتہاد جو پیارے رسول کے